بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت کوئی بیان کے لیے نہ میں آیا ہوں نہ آپ آئے ہیں. ہم سب آپس میں ایک خاندان ہیں، اور وہ خاندان ہے دین کا علم رکھنے والوں کا خاندان، قرآن کا علم رکھنے والوں کا خاندان. اس بنیاد کے اوپر اس وقت ہم پر یہاں پر جمع ہے. حدیث میں آتا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے کٹنب کے، اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں. یہ اللہ کے ساتھ خصوصی قرب اور تعلق بتلانا ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفواً احد ہے. اب میں پہلے تمہید کے طور پر قرآن کی چند آیتیں آپ کو بتلاتا ہوں. ایک آیت میں نے ہماری ذمہ داری دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے وہ بتلانے والی آیت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دین کا علم ہونے کی برکت سے ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے. ہم عوام کے سامنے جب بیان کرتے ہیں علم کے فضائل، علم پر ملنے والی بشارتیں، تو اس کا تعلق ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. ذمہ داری اور فضیلت، ذمہ داری اور بشارت، یہ دونوں میں جوڑ ہے. اب اگر کوئی آدمی صرف بشارت خوشخبری فضیلت اسی پر دھیان دے وے اور ذمہ داری پر دھیان نہ دے وے، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. اسی لیے قرآن کی آیت پہلی ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ علم ہونے کی برکت سے ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب دوسری آیت سمجھو، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی یعنی رب والے، جس کو آج کی بھاشا میں کہتے ہیں اللہ والے. تم اللہ والے بن جاؤ، اور اللہ والا بننے کا ایک طریقہ بہترین یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھو پڑھاؤ، اس کی تعلیم، اس کا درس. اسی لیے عالم، حافظ، مولوی، قاری، مفتی کچھ بھی کرے، لیکن قرآن پڑھانے کا کام ضرور کرے، قرآن ضرور پڑھا رہے، چاہے عربی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے، لیکن قرآن کا ناظرہ، قرآن کا ترجمہ، تجوید سے قرآن، حفظ دور، یہ سلسلہ تو تھوڑا بہت بھی باقی رکھنا چاہیے. یہ آیت بتلا دی ہے جس کی برکت سے آدمی ربانی اور اللہ والا بندہ ہے. اسی لیے میں آپ سب بزرگوں سے باادب درخواست کروں گا، چاہے بخاری پڑھاؤ، ہدایہ پڑھاؤ، چاہے نحو صرف منطق فلسفہ پڑھاؤ، عقائد پڑھاؤ، لیکن قرآن ضرور پڑھاؤ. چاہے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تجوید یا حفظ، یا حفظ کا دور یا ناظرہ، یہ سلسلہ ضرور ہونا چاہیے. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تیسری ایک آیت سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے، نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ. نبوت ملنے سے پہلے تو کئی سال رہے فرعون کے گھر میں. کیا آیت ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یعنی ایک زمانہ تک میں تیرے محل میں رہا ہوں، لیکن پھر مدین جانے کا قصہ ہوا. ولما توجہ تلقاء مدین، پھر مدین سے واپسی کے اندر اللہ نے نبوت عطا فرمائی. پھر نبوت ملنے کے بعد جب پہلی مرتبہ فرعون کے یہاں گئے، تو پہلی مرتبہ فرعون کے یہاں جا کر آپ نے کیا بات چیت کی؟ قرآن کی کئی آیتوں میں اس بات چیت کا تذکرہ ہے، علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے. مفسرین نے لکھا ہے تفسیروں میں کہ نبوت ملنے کے بعد، رسول بنائے جانے کے بعد، سب سے پہلی مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو کیا فرمایا؟ ان ارسل ان ارسل معی بنی اسرائیل، فرعون میرے ساتھ میری فیملی اور خاندان کے لوگ بنو اسرائیل کو اپنا وطن فلسطین، ملک شام، کنعان جانے کی اجازت دے دو، ہم وہاں چلے جا رہے ہیں. تیرے مصر میں غلامی کرتے کرتے لمبا زمانہ ہو گیا ہے، ہم غلام ہیں تمہارے ملک میں، ہمارا وطن تو فلسطین ہے. وہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنو اسرائیل آ گئے تھے مصر، ان کا وطن تو ہے نہیں مصر بنو اسرائیل کا. اب موسیٰ علیہ السلام آزادی مانگ رہے ہیں کہ فرعون تو ہم کو اور بنی اسرائیل کو آزادی دے دو کہ ہم اپنے وطن دوبارہ چلے جاوے. بہت دھیان سے غور کرنا، نبی بنائے جانے کے بعد پہلی مرتبہ گئے اور وہاں جا کر فرعون کے پاس اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں نبیوں والا کام کرو، کار نبوت نبیوں والا کام، تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں نبیوں والا کام بتلا رہا ہوں کہ یہ ہے نبیوں والا کام. اور میں نے کئی مفسرین کے حوالوں سے تفسیر تیسر القرآن میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلی ڈیمانڈ کی، سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے، وہ اپنی قوم کی ظلم میں سے آزادی کا مطالبہ دیا ہے. یہ ہے نبوت والا کام. اب اس کو تم کہو گے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سیاست میں پڑ گئے؟ ہے کسی میں ہمت ایسا کہنے کی کہ نبوت کا تاج ملا اور موسیٰ علیہ السلام تو راجکارن میں پڑ گئے؟ معلوم ہوا کہ یہ بھی نبیوں کے کام میں سے ہیں، اپنی قوم کو ظلم سے چھوڑانا، نجات دلانا. ایک چوتھی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں. تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. سارے محدثین، مفسرین، فقہا کا اتفاق ہے کہ تمام نبیوں میں، رسولوں میں دوسرا نمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان کو اور ان کے بیٹے کو کیا حکم ہوا؟ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. انطہرا، پاک کرو، صاف کرو میرے گھر کو، کعبہ کو. اس لیے کہ یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، نماز پڑھنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے والے آئیں گے. قرآن کا ظاہری لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی صفائی کا حکم اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا ہے، صفائی کا. آج کسی شیخ الحدیث کو کہے کہ مسجد میں جھاڑو دے دو تو ان کے بھی بھنور چڑھ جائیں گے اور ان کے شاگردوں کے بھی بھنور چڑھ جائیں گے. اور آیت کے ظاہری الفاظ دیکھو، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اگرچہ مفسرین نے یہاں طہرا کا معنی یہ لیا ہے مانوی طہارت، ظاہری طہارت بھی ہے، مانوی طہارت بھی ہے، دونوں ہیں، دونوں طرح کی صفائی مراد ہے. وہاں بت پرستی سے صاف ہو جاوے، شرک سے صاف ہو جاوے، اور ظاہری صفائی بھی، چونکہ اس وقت پر کعبہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا تھا، کعبہ تھا ہی نہیں. وہ تو نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت پر آسمان پہ اٹھا لیا گیا، فاؤنڈیشن تھا، بنیادیں تھیں، پائے تھے، وہ بھی ریت کے ڈھیر کے نیچے چھپ گئے تھے. تو کہا اس کی صفائی کرو، ریت صاف ہو جائے، مٹی صاف ہو جائے، پائے نظر آنے لگے، یہاں لوگ آئیں گے. صفائی کا حکم ہے، ظاہر کی صفائی بھی مراد ہے، باطن کی صفائی بھی مراد ہے، مانوی صفائی بھی مراد ہے. اور آگے چلو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. باپ بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ کڑیا کام کر رہے ہیں. باپ معمار ہے، خلیل اللہ، معماری کر رہے ہیں، کڑیا کام کر رہے ہیں، اور بیٹا مزدوری کا کام کرتا ہے، وہ پتھر لاتا ہے، اور یہ معماری کا کام کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی سب نبیوں والے کام گنوا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، ضعیف روایتیں نہیں، قرآن کی مضبوط آیتوں سے سنا رہا ہوں. کار نبوت تعمیر کر رہے ہیں دونوں، عمارت بنا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں. اب یہ چند مثالیں میں نے آپ کو قرآن کی دی، اب حدیثیں سناؤ آپ کو. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیوار کے اوپر بلغم لگا ہوا تھا، تھوک، کسی نے تھوک دیا، بلغم لگا ہوا تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پاس پہنچے اور اس بلغم کو اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے صاف کیا. بخاری میں یہ حدیث ہے. پھر وہاں حضور نے خوشبو لگائی، صاف کیا، خوشبو لگائی. یہ حضور کا نبی والا کام بتلا رہا ہوں، مسجد کی دیوار کے اوپر سے تھوک اور بلغم صاف کرنا، وہاں خوشبو لگانا، نبیوں والا کام. اور سیرت کی کتابوں میں آپ نے سب نے پڑھا ہے، ساری سیرت چھوٹی بڑی ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے حضور کی کھلتی جوانی میں قریش کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کعبہ شریف کا نئے سرے سے تعمیری کام کرنا ہے. تو کہا حلال پیسے کا چندہ کرو، چندہ کیا، کم ملا چندہ حلال پیسے کا، اسی لیے تو حتیم چھوٹ گیا، دو دروازے میں سے ایک دروازہ رہ گیا، کام پورا نقشہ چینج کرنا پڑا، بدلنا پڑا، پیسے کم آئے اس لیے. لیکن جب کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے کندھے مبارک پر لاتے تھے. اب پہاڑ سے نکلے ہوئے پتھر نوکیلے ہوتے ہیں، لگے تو زخم ہو جائے، خون نکلے، تو نورانی بدن کے اوپر زخم آ رہے تھے پتھر اٹھانے کی وجہ سے. آپ کے چچا جان نے مشورہ دیا، اس زمانے میں کپڑے بہت کم تھے تو لنگی صرف باندھی ہوئی تھی، نیچے اوپر کچھ نہیں تھا، تو کہا یہ لنگی اوپر ڈال دو اور اس کے اوپر پتھر رکھو تاکہ کندھا زخمی نہ ہوئے. اسی لیے کہ اس زمانے کے اندر ستر کوئی بڑی چیز نہیں تھی، کھل جاوے بند رہے گئے کوئی بڑی چیز نہیں تھی، بلکہ ان کی تو اعلیٰ قسم کی عبادت تھی. مرد دن میں ننگے ننگے طواف کرے، عورتیں رات میں ننگی ننگی طواف کرے، یہ اعلیٰ عبادت تھی. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہی تو کام ان کے ہوتے تھے، ننگے طواف، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا کعبہ کے پاس. تو عورتیں رات میں ننگی طواف کرتی، مرد دن میں ننگے طواف، ستر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ مشورہ دیا کہ یہاں لنگی ڈال دو، اوپر پتھر رکھو. جیسے حضور نے یہ کرنے کی کوشش کی، فوراً بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. اس لیے کہ اللہ اپنے نبی کے ستر کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بے ہوش ہو گئے اور یہ کام نہیں کر سکے. یہ سب تمہیدی اہمیت میں حدیث اور قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں. حضور کی ایک سالی کا نام ہے اسماء، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن. تو ان کی ماں الگ تھی، قتیلہ بنت عبد العزا، حضرت ابو بکر صدیق کی پرانی بیوی. وہ ایمان نہیں لائی، پہلے نکاح جائز تھا، لیکن جب آیت آ گئی کہ مشرکات سے اب نکاح نہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو چھوڑ دیا. قتیلہ نام تھا حضرت اسماء کی اما کا. حضرت اسماء جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی تو ماں کو بیٹی کی یاد نے ستایا، اور ماں باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ آئی قتیلہ. اب سگی ماں اور 8 دن کا سفر کر کے اتنے لمبے سفر سے مدینہ آوے، تو بیٹی کے دل کے اندر استقبال کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. لیکن وہ تو حضور کو پوچھے بغیر کوئی کام کرتے نہیں تھے. تو حضرت اسماء نے اپنی بہن حضرت عائشہ کو کہا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ پوچھ لو، میری کافرہ مشرکہ ماں آئی ہے، تو میں اس کا استقبال کروں کہ نہ کروں؟ مسئلہ پوچھوایا تو حضور کو مسئلہ پوچھا تو اللہ کے یہاں سے جواب آیا ہے, آیت آئی, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ اچھی طرح رہتے ہیں, تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس نے سلوک کرو. تو پھر حضرت اسماء نے اپنی ماں جو کافرہ تھی ان کا استقبال کیا, گھر میں بستر لگایا, ان کو بلایا, اور ماں تحفے لائی تھی وہ بھی بیٹی نے قبول کیے, سب ہوا. ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں, سارا نام کی ایک عورت تھی, گانے بجانے میں ناچنے میں بہت ایکسپرٹ تھی سارا. اس کا قصہ آپ نے وہاں سنا ہوگا سورہ ممتحنہ کے شروع میں, سورہ ممتحنہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اس کے شان نزول میں سارا کا نام سنا ہوگا, یہ گانے والی تھی مکہ کی, فیمس سنگر عورت تھی, مشہور گانے بجانے والی سارا. وہ آئی مدینہ, کب آئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد. اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے بہت پریشان ہوں, کھانا کچھ نہیں, پینا کچھ نہیں, کپڑے نہیں. حضور نے پوچھا کہ وہ مکہ کے سب نوجوان کہاں گئے جو تیری نائٹ کا آیوجن کرتے تھے؟ کوئی گانے والیاں ہوتی ہیں تو ان کی نائٹس ہوتی ہے, جیسے آپ نے بھی یہاں بورڈ دیکھے ہوں گے کہ فلاں گانے والا آ رہا ہے, فلانی گانے والی آ رہی ہے, اور اس کی نائٹ کی ایک رات جیسے قوالوں کی ہوتی ہے اس طرح گانے والیوں کی ہوتی ہے. حضور نے پوچھا اس کو کہ وہ تیری نائٹ جو ہوتی تھی مکہ میں, نوجوان لوگ محفل لگاتے تھے اور تو ڈانس کرتی تھی, گاتی تھی, اور تجھے رات کے پیسے ملا کرتے تھے, وہ کیا ہوا, تیرے نائٹ والے پروگرام بند ہو گئے؟ تو سارا نے کیا جواب دیا, بدر کی لڑائی نے مکہ والوں کو ہر اعتبار سے توڑ دیا ہے, مال کے اعتبار سے بھی توڑ دیا اور دوسرے اعتبار سے بھی توڑ دیا, اب وہ ہمارے راتری کے پروگرام, نائٹ پروگرام سب بند ہو گئے ہیں, اس لیے میں بھوکی مرتی ہوں, پریشان ہوں. کون آئی؟ کافرہ آئی, ناچنے گانے والی آئی, مشرکہ آئی حضور کے پاس کھانا کپڑے اناج پیسے مانگنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگ بنو ہاشم کو کہا کچھ مدد کر دو, آئی ہے تو کچھ دے دو, اس کو ہیلپ کر دو, ریلیف کر دو, سہائی کر دو, مدد کر دو. بہت کچھ دلوایا اور وہ اونٹ بھر کے لے کے چلی مکہ. اسی وقت پر وہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دیا تھا, اور پھر وہ خط کے بارے میں وہی آئی, اور حضور نے حضرت علی اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور مقام خاک سے جو ہے وہ خط واپس لے کر کے آئے. وہ قصہ اسی موقع کا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت. تو اس روایت میں بھی ہے کہ وہ سارا کافرہ مشرکہ گانے والی ناچنے کودنے والی, اس کو بھی حضور نے بہت بڑی مالی مدد کروائی. اور آگے حدیث سے مثال سنا دوں پھر نتیجہ سناتا ہوں, عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت. صلح حدیبیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ابو سفیان آئے, خود مکہ کے لیڈر. کون ابو سفیان؟ ابو جہل کے مرنے کے بعد مکہ کے لیڈر ابو سفیان تھے. آپ نے وہ غزوہ احد کی روایت میں پڑھا نا, احد میں بھی مکہ والوں کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان, بلکہ جب احد کی لڑائی پوری ہوئی تو آپ نے بخاری میں کتاب المغازی میں پڑھا بھی ہے, ابو سفیان نے نعرہ لگوایا تھا اولو حبل اولو حبل کا, حبل دیوتا کی جئی, حبل کی جئی. تو حضور نے صحابہ کو کہا تم بھی جواب میں نعرہ لگاؤ, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اس نے آواز لگائی تھی لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ان کا بت تھا. حضور نے کہا تم جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور اس نے اولو حبل کے نعرے لگوائے. تو حضور نے کہا اللہ اکبر کے نعرے تم لگا. وہی ابو سفیان. احد میں بھی وہی لیڈر، خندق کے موقع پر بھی وہی لیڈر مکہ والوں کا، وہ خود آیا ابو سفیان. اور آ کر کے کیا عرض کیا، حضور مسلسل لڑائیوں نے ہماری اکانومک ختم کر دی، ہمارا معاشی نظام خراب کر دیا. مکہ والوں کو مالی اعتبار سے ان لڑائیوں نے توڑ کے ختم کر دیا. ہم قحط میں مبتلا ہے، دکاڑ میں مبتلا ہے. اور اسی موقع کے بارے میں مفسرین کی ایک جماعت کہتی کہ یہ آیت ہے یوم تاتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب. اتنی بھوک لگتی تھی، اتنی بھوک لگتی تھی کہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے مکہ کے کافروں آسمان پر دیکھتے تو دھواں دھواں دکھتا تھا. اشکتی ہوئے، کمزوری اور ضعف ہوئے تو آدمی کی نگاہیں کمزور ہو جاتی ہے اور دھواں دھواں دکھتا ہے. تو اس وقت مکہ والوں کے حالات اتنے کمزور ہو گئے کہ بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں نہیں تھا لیکن دھواں دکھتا تھا ان کو. ایک تفسیری شاید کی ہے بدخان مبین کی، اور ابو سفیان نے آ کر کیا کہا، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، لوگوں پر احسان کرتے ہو، یہاں آپ کا قبیلہ قریش بھوکا مر رہا ہے، وہ لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے میں اناج کی مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں. کون کافروں کا سردار کہہ رہا ہے، کل تک جو میدان میں دشمن کٹر بن کر تھا وہ آ کر درخواست کرتا ہے اور کیا وعدہ کرتا ہے، پڑھو آگے آئے ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون. اگر عذاب قحط کا دور ہو گیا تو ہم آپ کی نبوت پر یقین لے آئیں گے. حضور نے اعلان کیا مدینہ میں، جنرل اعلان، بھلے یہ مکہ کا دشمن سردار ہے جس نے ہم کو بہت ستایا ہے، لیکن دکاڑ اور بھوک کی وجہ سے یہ پریشان ہو کے آیا ہے، چندہ دو، اناج، کھانے پینے کا سامان، کپڑے. ایک پورا اونٹوں کا قافلہ حضور نے مدینہ سے مکہ روانہ کیا، قافلہ اونٹوں کا مدینہ سے مکہ دشمنوں کے لیے باقاعدہ حضور نے روانہ فرمایا. یہ ریلیف کا کام کس کے لیے کیا، کٹر دشمنوں کے واسطے حضور نے کیا. یہ سب آیتیں اور حدیث کی میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں ذکر فرمائی، ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے قرآن اور حدیث. اس میں ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے، ہم ایمان والوں کی. حضرات علماء کرام، اکابرین ملت، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اہل علم سے یہ فرمائیں گے کہ اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو میرا علم تمہارے سینوں میں نہ رکھتا. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نبی کے وارث ہیں نا، علماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں نبی کے. تو یہ سب وارث ہونے کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی قرآن حدیث سے. یہ ہے میراث نبوت، میراث میں یہ سب کام کرنے ہم کو. جو دکھی لوگ ہیں ایسے لوگوں کی سیوا کرو، خدمت کرو، اس میں غیر مسلموں کو بھی کرو. ہماری یہ خدمت، ہماری یہ سیوا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے. اس لیے کہ حدیث آپ نے قدسی پڑھی ہے، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے اللہ کی. تو یہ کافر بھی اللہ کے خاندان میں ہے. تو ان کی خدمت کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ راضی ہو جائیں گے. پہلا فائدہ نقد فائدہ, اللہ راضی ہو جائیں گے. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی اس خدمت کی برکت سے ان کے دلوں میں سے اسلام اور مسلمانوں کی نفرت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہماری اس خدمت کی برکت سے ان کے دلوں میں سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت ختم ہو جائے گی یا کم سے کم درجے میں ضرور کم ہو جائے گی. اور اس زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کسی کے دل سے نفرت کو ختم کرنا یہ دین اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی خدمت ہے. لسان الدعوتی و تبلیغ, حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ میں سے بہت سو نے نام سنا ہوگا, ان کو لسان الدعوتی و تبلیغ کہتے تھے. ان کی سوانح بھی اسی نام سے چھپی ہوئی ہے, لسان الدعوتی و تبلیغ, تین جلدوں میں عربی میں. یہ جو آج کا سبق سن لیجئے, مولانا محمد یونس صاحب ہے, ان کے والد مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب تک حیات تھے نظام الدین پر فجر بعد ڈھائی پونے تین گھنٹے کا بیان فکس, مشورہ ہمیشہ کا سمجھو, اور اجتماعوں کے اندر مغرب بعد کا دو اڑھائی تین گھنٹے کا بیان فکس. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ, ایک مرتبہ نظام الدین مرکز کے اوپر میں غالباً عربی شاہروم پڑھتا تھا, تو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے ساتھ اصل تو دیوبند, وہاں حضرت ہمارے مفتی محمود صاحب کے یہاں جانا آنا رہتا تھا. تو وایا نظام الدین کرتے تھے, کبھی وایا جمعیت کرتے تھے, دونوں اپنے کام میں. تو گئے تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے علماء جو آتے تھے ان کو اپنے بیان میں بیٹھنے کی دعوت دیتے تھے, اور مولانا کی زبان سے ان کانوں سے میں نے سنا, فرماتے تھے کہ کتابیں چھوڑے ہوئے بہت سال ہو گئے, تو میرے بیان میں کوئی علمی اعتبار سے نقص اور غلطی نہ رہے, اس کے لیے میں علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ بیٹھو اور تنقیدی کان سے میرے بیان کو سنو. اور بیان کے بعد باقاعدہ مولانا پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی علمی اشکال ہو تو اللہ واسطے میری رہنمائی کرو. تو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کو بھی درخواست کی, میں تو عربی چاروں کا طالب علم تھا, تو فجر کے بعد آپ بیٹھے بیان میں. حضرت نے کہا کہ میں تو جب بھی آتا ہوں آپ کے بیان میں شرکت کرتا ہوں, آج اہتمام سے میں درخواست کرتا ہوں علمی تنقید کی نیت سے, اور تہجد کے وقت پر چائے بسکٹ بھی ہم جس روم میں تھے وہاں بھیج دی مولانا عمر صاحب نے خود, تاکہ آپ نشاط کے ساتھ بیٹھے. اس بیان کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب کی مبارک زبان سے ان کانوں سے میں نے سنا, اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی کام کی وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا بن گیا تو ہماری جنت بنانے کے لیے کافی ہے, اور ہماری کسی کام کی وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بن گیا تو ہماری جہنم بھڑکانے کے لیے کافی ہے. ان کانوں سے میں نے سنا, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسجد میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں, کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی بھی ہماری وجہ سے, ہمارے کسی کام کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا بن گیا تو ہماری جنت بنانے کے لیے کافی ہے. یہ ہے دین کی عملی تبلیغ, پریکٹیکلی تبلیغ دین کی اس کو بولا. اس لیے اس وقت کے حالات کے اندر ہمیں یہ کام بہت ضروری ہے, غیر مسلموں کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. اور اس کا دوسرا فائدہ کیا, ان کے دل سے اسلام اور مسلمانوں کی نفرت ختم ہو جائے گی یا کم سے کم درجے میں کم تو ہو جائے گی. اور تیسری بات بتاؤں آپ کو, تیسرا فائدہ آپ کے اخلاص کی برکت سے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرما دے گا، بہت ممکن ہے، اور اس کے بے شمار واقعات ہمارے پاس ہیں. آپ کی اس خدمت میں اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا پودا ہرا بھرا کر دے گا. وہ جو فطری اسلام ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، تو فطری ایمان کا پودا جو مرجا گیا تھا، آپ کی اس خدمت کی برکت سے وہ ہرا بھرا ہو جائے اور وہ اسلام میں آ جائے. یہ بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا، اور ہو رہا ہے ایسا، اور اس کے بہت سارے قصے ہیں. اسی لیے عزائم لے کر کے اٹھو کہ اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ہم غیر مسلموں کی جو ہے سیوا کریں گے، تفریق کریں گے، بغیر تفریق کی خدمت کریں گے. بیچ میں ایک بات جملہ معترضہ بتلا، ہم لوگ تو ایسی اصطلاح سنتے رہتے ہیں جملہ معترضہ کے طور پر، جملہ معترضہ، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے ڈابھیل کے بازو میں ایک اٹالوا گاؤں ہے، وہاں کے بہت سارے لوگ فورن میں ہیں، انگلینڈ میں، پناما میں، ادھر نیوزی لینڈ میں، کہاں کہاں ہیں. تو وہاں ایک حاجی عبد الصمد صاحب ہے، بہت بڑی عمر ہو گئی 100 کے قریب، لیکن ابھی تک حیات ہے. وہ پناما کے اندر حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب کے میزبان تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، تو انہوں نے حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب کو دعوت دی کہ حضرت آ رہے ہیں صرف نکاح، تو کہا اچھا موقع ہے، گجرات کے علماء کو بھی میں جمع کر لوں، کچھ دین و ملت کی فکریں ہو جائے. تو انہوں نے اطراف کے سب مدارس والوں کو دعوت دے دی جہاں تک ہو سکتا تھا، تو سارے مشائخین اور علماء کا مجمع تھا. تو اس مجمع میں حضرت مولانا اسد صاحب نے بہت اہم بیان کیا، اعلان سنگھ میں ہی کر رہا تھا، اس میں چند باتیں فرمائی بہت قیمتی. ایک بات یہ فرمائی کہ آج اسلام کے دروازے کے اوپر ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، خود بھی اندر نہیں آتے اور دوسروں کو بھی اندر نہیں آنے دیتے. بھائیو ایسی محنت کرو کہ ہم بھی اسلام میں آئے اور دوسروں کے لیے بھی دروازے پر راستہ چھوڑ دے رہے کہ آؤ اندر. یعنی ایسے اخلاق پیدا کرو، معاملات کی صفائی پیدا کرو، اچھے کردار پیدا کرو. اسی لیے آپ جب عوام میں بیان کرے، تاجروں میں بیان کرے، تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ غیر مسلم ہمارے ٹچ میں، تعلق میں، ربط میں کم آتے، تمہارے تو ربط میں زیادہ آتے ہیں. ان کے ساتھ معاملات کی صفائی، اخلاق کی صفائی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے معاملات کی صفائی اور اخلاق کی صفائی دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو جاوے اور ایمان کے قریب آ جائے. یہ سمجھاؤ ان کو. آج ہمارے برے معاملات، برے اخلاق کی نحوست سے ہم خود بھی اسلام میں نہیں آ رہے، دوسروں کو بھی آنے نہیں دے رہے ہیں. دیکھو ہمارے نورانی مکاتب کے قاعدے قانون چھپے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، اس میں ہماری ایک قانون ہے. کیونکہ ہم دیہاتوں میں کام کرتے، بنجر بستیوں میں، ایک قانون یہ ہے کہ آپ جس بنجر بستی میں بھی استاد پڑھانے جا رہے ہیں، وہاں کے غیر مسلموں سے ملاقاتیں کریں. یہ قانون میں ہمارے یہاں ہر استاد کو بنجر بستی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، ہندو، ہری جن، دلت، جو بھی سماج کے لوگ ہیں، ان کی مہینے دو مہینے میں ایک مرتبہ ملاقات کرنی ہے، اور ان کو ملاقات کر کے ان کی خیر خیریت پوچھنی ہے، کچھ بیمار ہو تو تعویذ دینی ہے ان کو، اور ان کو لا کر کے مکتب دکھانا ہے کہ بھائی ہم بچوں کو کیا شکشن دیتے ہیں، بالواڑی میں ہمارے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے. یہ قانون میں ہمارے یہاں شامل ہے، اور اس کی ایک مثال میں بتلاؤں فائدے کی. آنند ضلع میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں مسلمانوں کے گھر گھر کے اندر مورتی، گھر گھر میں مورتی. اللہ کے فضل سے وہاں مکتب شروع ہوا، ایمان کی بہار آئی، بچے پڑھنے لگے. پہلا جلسہ ہوا مکتب کا تو مجھے بہت اصرار کیا، میں نے کہا کہ میں اب سب مکتب کے جلسوں میں جاؤں تو ایک سال بھی کم پڑے. الحمدللہ اس وقت 554 مکتب ہیں اور 365 دن ہے سال کے. تو لیکن انہوں نے حالات رکھے تو میں چلا گیا, آدھے دن کی چھٹی رکھ کر کے آدھا سبق پڑھا کے شام کو پہنچا. اب جب مکتب پر جلسہ ہوا کھلے میدان میں, یہاں مسلمان ہیں, یہاں اسٹیج ہے اور پیچھے ٹھاکر برادری کے بہت سارے لوگ آ کے کرسی لگا کے بیٹھے ہیں, کیا میاں لوگ کو ہوں کرے اپنے جوئے, اور وہ ہندو بہومتی کا گاؤں. جب بچوں کا پروگرام پورا ہوا, اب انعام دینے کی باری تھی اور میرے بیان بھی, تو میں نے ہمارے وہاں کے مدرس کو کہا کہ جاؤ یہ سب ٹھاکر سرپنچ کے پاس جاؤ, تلاڈی کے پاس جاؤ, گاؤں کے لیڈروں کے پاس جاؤ کہ ہمارا موٹا گرو جی جی آئے لے تم نے بدا نے اسٹیج پر بلاؤ, ہم نے لے آؤ موقع لگتا. تو گئے استاد اور ان کو سمجھا بجھا کے سب کو اسٹیج پر لے آئے, سب چاندلا کر کے آ کے بیٹھے. میں نے کہا کھڑے ہو کر تمہارا ورد ہستے آ بالکوں نے انعام وترن کروانا تھے. تو بہت خوش ہو گئی, گھرے ہم کو اتنی عزت تو دنیا میں کوئی دیتا ہی نہیں. تو ہمارے استاد نے جو انعام تیار کیے تھے وہ ٹھاکر کو بہت برا لگا کہ ارے ارے بالکوں نے ہمارا ہاتھ انعام نے یہ لوگ آپ لو انعام. تو اس نے کہا کہ میں انعام دیتا ہوں اپنی جیب میں سے, اور اس نے پیسے نکالے اور اپنی جیب میں سے پیسے جو ہے ہمارے مکتب کے بچوں کو تقسیم کیے اپنے ہاتھ سے. پھر انعام وترن ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں بھیا بھاشن نہیں کروانا, تمہارے بھاشن کروانا. تو سرپنچ صاحب کو ٹھاکر کو میں نے ہاتھ میں مائک پکڑوا لیا ہے, وہ کھڑے ہوئے کیونکہ بالکوں نے بہت سارو شکشن چالے تھے, ہم نے تو بہت سارو لاگیو کیا بالکوں کو کتنے سارو سارو بدھ گاتا آتا نے پڑھتا آتا, ہم نے بہت آنند دیا. نے جیارے بھی ہمارا سہکار جو ہے ہمیں بیٹھا چاہیے کہا تمہارا مولوی صاحب نے کہوں کہ جیارے آؤ ہم نے مڑے ہمیں پورا ساتھ سہکار آپ جوں, کوئی تمہارو کہیں وار نہ وار توڑی سکے. اس طرح اس نے ہمت اور حوصلہ افزائی کے کلمات کہے. دیکھیے بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. یہ چیز میں آپ کو کہنا چاہتا اسی لیے پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ, اور یہ بات تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا, فَإِنَّ الْإِنسَانَ عَبْدُ الْإِحْسَانِ, انسان تو احسان کا غلام ہے. جب ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں گے. اسی لیے کہ ہم ترین کارنامہ یہ انجام دو. کرو گے یہ کام؟ آج کے حالات میں یہ کام بہت ضروری ہے. دوسری ایک بات, قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں دو موقع قرآن میں ہے. ایک موقع یہ ہے کہ بھائیوں نے اپنے ابا سے معافی مانگی, قالوا یا ابانا استغفر لنا, آگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یہ پہلے 10 بھائیوں نے ابا جان سے معافی مانگی یوسف علیہ السلام کے قصے میں. تو ابا جان نے کیا جواب دیا ہے؟ پڑھو آگے آئے, قال سوف استغفر لکم ربی, اور اتنا نحو تو آپ کو یقیناً جو ہے معلوم ہے کہ سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. کیا معنی؟ کہ بیٹو تم معافی تو مانگ رہے ہو لیکن ابھی میں معاف نہیں کروں گا, آئندہ معاف کروں گا. میں فوراً جواب نہیں دیا معافی کا. پھر موقع آیا دوسرا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے خود معافی مانگی. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام, قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. آگے بڑھو, قال ساستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. اور سین مستقبل قریب کو بتلانے کے لیے آتا ہے. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے کیا؟ معاف. فٹافٹ معاف. اور کیا کہا؟ لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم. بھائیو کوئی تم سے انتقام اور بدلہ نہیں, میں بھی معاف کرتا ہوں اور میرے اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دو. دیکھو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو درخواست کی تو انہوں نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی. بڑے بوڑھوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, سوچیں گے, بچاریں گے, پھر فیصلہ کریں گے. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم ساستغفر لکم ربی. فٹافٹ. جوان اور بوڑھوں میں یہ فرق ہے, نوجوان آن دا اسپاٹ فیصلے لیتے ہیں اور بڑے بوڑھے لوگ سوچیں گے, بچاریں گے, مشورہ کریں گے, ذرا رک جاؤ پھر فیصلہ کریں گے. اس لیے یہاں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ محنت نوجوانوں پر کرو, وہ فٹافٹ لیتے ہیں, فٹافٹ قبول کرتے ہیں, فوری طور پر وہ قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. امت کا جوان اس وقت پر پیاسا ہے اور کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. دین کا کام, خدمت کا کام, سوشل وقت, رفاہی خدمات کرنے کے لیے تیار ہے, سیوا کے کام. ان کو آپ کی رہبری کی ضرورت ہے. اب نوجوان پر آپ کی محنت لگ گئی تو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی یہ محنت اگے گی, بہت جلدی اگے گی ان کے اوپر محنت. اس لیے جوانوں پہ محنت کرو. ہم ویکیشن کیمپ کرتے ہیں الگ الگ جگہ پر, سورت میں, نوساری میں اور شہروں میں بھی. پہلے 8 دن کے ہوتے تھے لڑکے لڑکیوں کے سب کے, ابھی 3 دن کے کرتے ہیں. 2-3 چھٹیوں میں, ہر چھٹی میں کرتے ہیں. 1 دن کا بھی پروگرام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ترتیب سیکھنے کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, تشریف لائیے سورت نوساری. بہت اہتمام سے نوجوان کالج کے لڑکے لڑکیاں, اور اب تو ہم آن لائن بکنگ کا سسٹم کیا ہے کیونکہ یہ لوگ نیٹ پہ زیادہ رہتے ہیں, تو آن لائن بھی بکنگ ہوتی ہے. بہت زیادہ بکنگ آن لائن آتی ہے, اس لیے کہ کھانے پینے, قیام تعام کا نظام کرنا ہوتا ہے. تو اس مرتبہ کے اندر پھر آخر میں ہم نوجوانوں کو کھڑا کرتے تاثرات کے لیے. تو ایک بڑوڑا یونیورسٹی کا ینگ لڑکا تاثر دینے کے لیے کھڑا ہوا. اس نے کیا کہا کہ جب میں یہ پروگرام میں آیا تو اپنی زندگی کی الجھنیں میرے پاس تقریباً 40 کے قریب تھی, ایمان, عقیدے, طہارت وغیرہ کی لائن کی. 40 سوال میں لکھ کر کے آیا تھا کہ وہاں علماء کرام سے موقع ملے گا پوچھوں گا. لیکن یہ 3 روز کے تربیتی کیمپ کے اندر میرے 40 کے 40 سوال کا اللہ نے حل کر دیا. ابھی ایک بھی سوال میرا باقی نہیں رہا, اور میں پورے انشراح کے ساتھ جا رہا ہوں یہاں سے. ایسے کئی بچوں کے تاثرات ہیں. ایک اور جگہ کی مختصر کارگزاری سنا دیں. اس جگہ کے اوپر میں نے بیان کیا, حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ ہم کی سرپرستی میں ہمارا وہ سفر تھا, میں نے بیان کیا. تو میں نے بیان میں وہاں کیا کہا, وہ حدیث سنائی لوگوں کو, نوجوانوں کو, عینانی تزنیان, اذنانی تزنیان, یدانی تزنیان, رجلانی تزنیان والی حدیث. آنکھ کا زنا, کان کا زنا, ہاتھ کا زنا, پیر کا زنا, جو مسلم کی روایت کے اندر ہے. بیان کے بعد بہت سے نوجوان ملنے کے لیے آئے. انہوں نے آ کر کے مجھ کو یوں کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ آنکھ سے پرائی عورتوں کو دیکھنا زنا ہے, ہاتھ سے پرائی عورتوں کو ٹچ کرنا اور نیٹ سے چیٹ کرنا یہ زنا ہے, ان لڑکیوں کے پیچھے جانا چل کے یہ زنا ہے. ہم تو زنا کا مطلب ایک ہی چیز سمجھتے تھے. یہ جب زنا کی ساری قسمیں آج زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہم نے. عینانی تزنیان, اذنانی تزنیان, یدانی تزنیان پہلی مرتبہ ہم نے سنا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے, جائز کام ہے, صرف وہ ایک چیز ناجائز ہے, زنا ہے. میں نے ان نوجوانوں کو شکوا نہیں کیا. وہ شکوا نوجوانوں سے نہیں تھا, وہ وہاں کے علماء سے شکوا تھا. دوسرے دن علماء کی مجلس تھی وہاں کی, تو میں نے وہاں کے موقر علماء کرام کے مجمع کے اندر حضرت کی حاضری میں کہا, حضرات علماء کل رات کا ایک قصہ ہی مجھے سنانا ہے اور کچھ نہیں سنانا, یہ آپ کے یہاں کے نوجوانوں کی بات ہے. اور اس کے مجرم آپ لوگ ہو کہ آپ نے آج تک اپنے نوجوانوں کو اس لائن کی رہنمائی نہیں کی. بخاری شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امارت کے زمانے میں حج میں تشریف لائے, پھر مدینہ حاضری ہوئی, مدینہ منورہ کی زیارت کے درمیان آپ کے ساتھ جو آپ کا پولیس والا تھا شرطی, اس کو بناوٹی بال کا گچھا ملا مدینہ میں, تو اس نے زمین سے اٹھا کر کے راستے پر پڑا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, تو سمجھ گئے راستے پر بناوٹی بال کا گچھا, مدینہ کی عورتیں لگاتی ہوگی تو کسی کے بال کا چھوٹ کے نیچے گر گیا. حضور کے زمانے کے بعد, خلافت راشدہ کے بعد, تو فوراً مسجد نبوی تشریف لے گئے حضرت امیر معاویہ, منبر پر چڑھے, مجمع جمع کیا اور اعلان فرمایا, این علماؤکم, کہاں ہے تمہارے مولوی لوگ, این علماؤکم, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے مدینۃ الرسول میں. یہ کہہ کر کے وہاں کے علماء کو آپ نے تنبیہ فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائیو, اس وقت امت کے نوجوان ذہنی ارتداد کا شکار ہے, عملی ارتداد کا شکار ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بہت پرانی بات ہو گئی ہے, تو کہ امت عملی ارتداد کا شکار بن چکی ہے, عقیدے میں مرتد ہوئے اس سے پہلے پہلے کچھ محنت کر لو. اور اب تو وہ دور آ گیا, ذہنی ارتداد, فکری ارتداد, عقیدے کا ارتداد. جو لوگ فیس بک پر رہتے ہیں نا, فیس بک پر, وہ مسلمان نوجوانوں کے فیس بک اکاؤنٹ چیک کرو, ایسے کتنی مثالیں ہیں کہ اس پہ فیس بک پر نوجوان لوگ لکھتے ہیں, مائی فیملی واز دا مسلم, میرا خاندان مسلمان کا خاندان تھا, ماضی کا زمانہ, واز, میرا خاندان مسلمانوں کا خاندان تھا. بعض نوجوان جرت کر کے یوں لکھتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آئی واز ان پاس ٹائم مسلم, میں گزرے ہوئے زمانے میں مسلمان تھا. یہ ان مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے باپ دادا نسل در نسل, نسل در نسل پکے ایمان والے, دین کے ذمہ دار, ان کی نوجوان نسلوں کی بات سنا رہا ہوں. وہ فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر یہ جملے لکھتے ہیں, امت عقیدے کے اعتبار سے مرتد ہو رہی ہے, حضرات علماء, ان کے ایمان کو بچانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اعمال کی جو محنت ہو رہی ہے بہت اچھی محنت ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ اہم ایمان کو بچانے کی محنت کرنا ہے, عقیدے کو بچانے کی محنت کرنا ہے. آج کتنے ایمان کے شکاری ہے, کتنے شکاری ہے ایمان کے, یہ گمراہ فرقہ, وہ گمراہ فرقہ, وہ گمراہ فرقہ, وہ گمراہ فرقہ, وہ گمراہ فرقہ, سب ایمان کے شکاری ہے. چاروں طرف سے ہمارے لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں, تا تو بیدار شوی نالا کشیدم مرنا, آپ کو جگانے کے لیے یہ میرا نالا اور اعلان ہے, ورنہ عشق کارے استقبے آہو فغانیس کنن, اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کا تقاضا یہ تھا کہ کسی نالا لگانے والے کے نالے کے بغیر ہم یہ کام کریں. اللہ ہمیں ان کاموں میں آگے بڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے, یہ کرو یہ کام. اور مکتب کے لیے دو بات یاد رکھو, جہاں مکتب ہے اس کی تعلیم پاورفل بنے, بہترین بنے, معیاری بنے, مثالی تعلیم بنے. امت جو مال دیتی ہے مکتب اور مدرسوں کی نسبت سے, وہ بھی امانت ہے اور امت کے بچوں کا وقت بھی امانت ہے, دونوں چیز امانت ہے ہمارے پاس. امت جو چندہ دیتی ہے وہ بھی امانت اور یہ بچوں کا وقت بھی امانت. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, ہم نے تو امانت کو ایک چیز میں ڈبے میں بند کر دیا بیچاری امانت کو, کہ کوئی پیسے امانت میں رکھ جائے وہ لوٹانے کے, نہیں بزرگو نہیں. دوسری آیت آواز دے رہی ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو امانت کوئی محدود چیز تھوڑی ہے، یہ بھی امانت ہے. امت کا چندہ، امت کے بچوں کا وقت، یہ بہت بڑی امانت ہے. اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جامع اظہر مصر تشریف لے گئے تو شیخ الازہر نے بڑے بڑے علماء کو وہاں کے جمع کیا، اساتذہ کو، کہ حضرت ان کے سامنے چند منٹ کچھ کہہ دو. تو حضرت نے شروع فرمایا، کل کل قوم افلا تکبی دہم، لوگ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھے ہیں. کہ بچے جو آتے ہیں نا، یہ لوگوں کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اب ان پتھر کی تقدیر سنوار کے ہیرے بناؤ یا ان پتھر کو کنکر بنا کر کے زمین پہ پھینکو، ہمارے ہاتھ میں ہے. چمکا کے ہیرے بناؤ تو یہ ہماری آخرت چمکائیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اور جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کرو. بھائیو، اس وقت شہروں میں جو جھوپڑ پٹیاں، نئے نئے اپارٹمنٹ، نئی نئی کالونیاں، اور دور دور کی بستیوں میں اتنی جگہ پر اب تک مسلمان ہے، لیکن آج تک ان کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے. واچ کی رپورٹ ہے نا، وہ کون سے گاؤں میں، آج صبح میں میرے پاس یہ ویڈیو آیا ہے. میں سفر میں آیا تو کسی کو ساتھ لاتا ہوں، تو میں ہمارے مولانا سلیم صاحب کو ساتھ لے کر آیا. کوئی نیت نہیں تھی کہ میں ان کو مکاتب کی وزٹ کروں، حالانکہ وہ مکاتب کے ہمارے ایکسپرٹ لوگوں میں سے ہیں، ٹرسٹیوں میں سے. کہ یہاں کے قدرتی دل میں خیال آیا کہ اس علاقے میں جو ہمارے 8-9 مکتب چلتے ہیں، اس کی ایک وزٹ ہو جائے، جانچ ہو جائے. تو ان کو میں نے حوالے کر دیا تھا. تو کل سے بیچارے لگے ہوئے تھے. کون سی بستی گئے تھے؟
رولی
روپاوٹی. یہ ونتھلی کے قریب ہے،
15 کلو میٹر
دور ہے. وہاں گئے، وہاں مکتب شروع ہوا اللہ کے فضل سے. کہ مولانا اقبال صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب دونوں ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کے پیچھے پڑا ہوں. صحیح تعبیر کروں، میں ان کے پیچھے 1-2 سال سے پڑا ہوا ہوں. کہ ہم 100 مکتب آپ کے یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں آج تک مکتب نہ ہو. اللہ کے واسطے کچھ کرو، اللہ کے واسطے کچھ کرو. تو بہت پریشر آتا ہے تو پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے. یہ دونوں بھی میرا اکرام کچھ کرتے ہیں. تو بہت بہت کہا، بہت کہا، تو اب کچھ آگے بڑھے اور 9 مکتب شروع ہے. اس گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جملے ہیں وہاں استاد کے، کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی، ان کے یہ الفاظ ہیں، آج تک کوئی ان کے ایمان اور کلمے اور قرآن کی فکر کرنے والا نہیں آیا. پہلی مرتبہ کسی نے آ کر ہم کو کلمہ اور نماز سکھائی، قرآن سکھایا. ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے وہاں قرآن اور کلمے کی تعلیم ہو رہی ہے. ایسی کتنی بستیاں ہیں مسلمانوں کی. اور یاد رکھو، مرتد ویراول میں نہیں آئے گا، ارتداد ویراول میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہاں ارتداد نہیں آئے گا، ارتداد آئے گا ایسی بستیوں کے اندر جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں، چند تعداد میں ہیں. وہاں ایمان کے لوٹیرے لوگ جائیں گے اور ایمان لوٹنے کی کوشش کریں گے. اس لیے آپ کی محنت اور کوشش کی برکت سے جہاں آج تک مکتب نہیں تھا وہاں مکتب شروع ہو جائے، کلمہ نماز کی قرآن کی محنت شروع ہو جائے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو وعدہ کرو کہ یہ کام بھی کریں گے. اللہ اس جوڑ کو بے انتہا قبول فرمائے. وقت تو 10:30 سے 11:30 کا تھا، لیکن حسب معمول ہم لوگ جمع ہونے میں دیر سے آئے، تو اسی لیے بہرحال کچھ حضرات کی وجہ سے دیری ہوئی اور اسی لیے وقت ابھی زیادہ ہو گیا. میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں دیری کے اوپر، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر وہ حضرات ہو جو صبح مکتب مدرسہ پڑھا کے سیدھے یہاں پر پہنچے، اور ہم مدرسے والوں کا ایک معاملہ ہے کہ چھٹی کے بعد پہلی فرصت میں کھانا چاہیے. میرا تو یہ حال ہے، اپنے حال پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو آپ نے بہت بڑی قربانی دی اور یہاں تشریف لائے. ان گزارشات کو آپ لوگوں نے سنا، اللہ آپ کو مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ایون قص الدین وان حی، اللہ کا دین میں کوئی نقص اور کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ذریعے سے کوئی خیر کی شکل جاری ہو جائے. جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا وہاں کلمہ پڑھنے والے ہو جائے، جہاں کوئی قرآن پڑھانے والے نہیں تھے وہاں قرآن کی تعلیم ہو جائے. اللہ ہمارے ذریعے اسلام کی صحیح خدمت کروا لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.